أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إسلامي تاريخ کے چار بنیادی موڑ ہیں، جن میں سے سابقہ نشستوں کے اندر ہم نے دو اہم موڑ ذکر کیے. تاریخی موڑ، جس کو فارسی میں ہم کہتے ہیں پیچھے تاریخی، ایک تاریخی ایسے مرحلے کا نام ہوتا ہے جس کے بعد تاریخ تقسیم ہوتی ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد والی حالت کے اندر. یعنی یہ موڑ در حقیقت ایک طرح کے میزان کا مرحلہ ہوتے ہیں تاریخ کے. اگر ہم اسلام کی تاریخ کی بات کریں تو اس کے اندر کل جو نشست ہماری رہی ہے، اس میں ایک اہم موڑ غدیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. دشمن نے غدیر کے حوالے سے جو نقشہ کھینچا، اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ اب دشمن باہر سے حملہ نہیں کر پائے گا، بلکہ اب اسلامی تہذیب اور دین اسلام کو اب خطرہ جہاں سے دوچار ہوگا، وہ خود اسلام کے اندر ایسے مسائل کھڑے کرے گا، دشمن ایسی صورتحال بنائے گا کہ جس کے نتیجے میں اسلام کو اب اندر سے چوٹ لگے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ غدیر اور رسول اللہ کی رحلت کے درمیان 70 دن کا یہ عرصہ ہے. اسی درمیان کیسے اتفاقات، حوادث رونما ہوتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور ادھر اسلام کے اندر ہی اب دو آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. ایک تو وہی آواز تھی جس کی رسول اللہ نے خود تائید کی اور جس کی طرف رہنمائی کی، اور الہی جو نقشہ رسول اللہ لے کر آئے تھے اس کی تکمیل جس کے ذریعے سے ہونی تھی، اس کی رہنمائی کی اور معرفی کی اور اتمام حجت کیا امت کے اوپر. اور اسی کے بالکل پیرلل اور موازی ایک دوسرا جریان اور ایک دوسرا رجحان اسلام کے اندر، اسلام کی ایک دوسری قرات، اسلام کی ایک دوسری تصویر جو بالکل اس کے مقابل میں ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے. اور وہ بھی ایک خاص مرحلہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیں سقیفے کا. سقیفہ در حقیقت خود دین اسلام کے اندر رسول اللہ کا جو دیا ہوا اسی الہی منصوبے کی تکمیل کا، جو رسول اللہ نے جو اس سلسلے میں رہنمائی کی، اسی کے مقابلے میں ایک پورے رجحان اور ایک جریان کا نام ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے دین شناسی کے حوالے سے سقیفے کے مسئلے کو ایک جذباتی انداز میں اور ایک فرقی نگاہ سے دیکھ کر اس کی نسبت اپنے جذبات اور اپنی عقیدتوں کو نہیں دیکھنا فقط، بلکہ اس مسئلے کو تاریخ کے تسلسل میں وہ جو حق و باطل کی تقسیم ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں. غور کریں کہ جب یہ سقیفے کا واقعہ رونما ہوتا ہے، یہاں سے اب تک جو حق و باطل کی جو سفارائی تھی، حق و باطل کی جو آپس میں سرحدیں تھیں، وہ بڑی مشخص چلی آ رہی تھی. جیسا کہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر دشمن نے ایک بار اسلام کے اندر نفاق کے ایجاد کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے ایک مرکز بنا مسجد زرار، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کو ملیا میٹ کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس رجحان کو، یعنی اسلام کے اندر اس جریان کو، اس طرز تفکر کو پروان نہیں چڑھنے دیا. لیکن ظاہر ہے دشمن اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے مایوس نہیں ہوا، انتظار میں تھا ایک مناسب ٹائم کے لیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے تو اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، یہاں اس فضا کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل کی جو دو صفیں آج تک اتنی واضح اور مشخص چلی آ رہی تھی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سقیفہ کے بعد اب وہ حق و باطل کی صفوں کے اندر وہ جو اتنی شفافیت تھی اور اتنی واضح انداز میں یہ دو صفحے تھیں، اب یہاں پر پھر دوبارہ جو ہے امت کے لیے ایک نئی کنفیوژن ایجاد ہو جاتی ہے.
معاشرے کے لیے وہ جو معیارات تھے اور جن کی بنیاد پر دونوں سرحدیں بڑی واضح تھیں، کفر اور اسلام، حق اور باطل کے درمیان جو سب چیزیں آیاں تھیں اور ہر ایک دیکھ سکتا تھا اور انتخاب کر سکتا تھا کہ کدھر جانا ہے، نہایت آسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت کو ایک نئے آزمائشی مرحلے سے گزارا، یہ امت یہاں پہ کیا کرتی ہے؟ لہذا آپ دیکھیں کہ سقیفہ کے وقت اور اس کے بعد یہ جو بالخصوص 25 سال کا عرصہ ہے امیر المومنین کا، یہ ایک ایسا عرصہ ہے کہ جس عرصے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر حق و باطل اتنا شفاف نہیں ہے کہ اب اتنی آسانی سے فیصلہ کیا جا سکے، کیونکہ دشمن نے جس حربے کو استعمال کیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح رہنمائی کی تھی کہ اب خطرہ باہر سے نہیں ہے، اب خطرہ اندر ہے، اب کفر کیا کرے گا؟ اب کفر اسلام کے ہی لبادوں میں آئے گا، باطل اب کیا کرے گا؟ باطل اسلام کے لبادوں میں آئے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو امت کا امتحان ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد خواص کی جو ہے وہ اس میدان کے اندر حق کا ساتھ نہیں دیتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حالت کہاں تک پہنچتی ہے کہ سب سے پہلے امیر المومنین کے اپنے گھر میں آپ دیکھیں ایک مدافع ولایت، حریم ولایت کی سب سے پہلی ناصرہ، یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس حق کے محاذ کی نصرت کے لیے کہ جس کی امامت اور زعامت اس وقت امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے، یہاں پر بی بی آپ دیکھیں قیام کرتی ہے۔ دیکھیں بی بی نے جو اس وقت اقدامات کیے، یہ خود ایک پورا قیام ہے، اس کو ہم کہیں گے قیام فاطمی۔ اللہ کرے ہمارے یہاں سٹیجوں کے اوپر جو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جن موضوعات کو بیان ہونے کی ضرورت ہے، اس میں ایک موضوع بالخصوص ایام فاطمیہ کے اندر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قیام کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ قیام کس طرح کا ہے، اس قیام کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے، ہویت کیا ہے اس قیام کی۔ بی بی نے قیام کیا ہے پورا، مسئلہ خالی جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ کیونکہ مجھے بابا سے ارث ملا ہے، مجھے والد سے ارث ملا ہے، وراثت ملی ہے، تو میرا حق کیوں غبن کر لیا گیا ہے؟ وراثت بنی مانا خالی مسئلہ ایک زمین کا نہیں تھا، فقط دشمن کو بھی پتا تھا کہ بی بی نے اس وقت کس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ بی بی نے ایک محسوس ترین غصب کو ایک مسئلے کے طور پہ اٹھایا، اور اس مسئلے کے ذریعے سے بی بی اس المیہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ غصب فقط اس زمین کے ایک حصے کا نہیں ہے، چند باغوں کا غصب نہیں ہے فقط، یہ غصب کا سلسلہ جو ہے جا رہا ہے کہاں تک؟ مسند خلافت کے غصب تک۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہاں پر فضا ایسی بنتی ہے کہ جس کے اندر ایک بڑی تعداد، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم معاشرہ، ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی ہے، یہ جو مسلم معاشرہ مدینہ کے اندر رسول پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ وہی مسلم معاشرہ ہے جس کو 13 سال پہلے رسول اللہ عقد اخوت میں جوڑ کے گئے ہیں۔ یہ کون سا مسلم معاشرہ ہے؟ یہ وہ مسلم معاشرہ ہے جس کے بہت سارے افراد نے احد و بدر کی جنگیں لڑی ہیں، یہ وہ مسلم معاشرہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی معاشرت میں زندگی گزاری ہے۔ یہ کون سا مسلم معاشرہ ہے؟ یہ وہ مسلم معاشرہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی حیات کے مختلف میدانوں کے اندر نمونہ عمل کے طور پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس معاشرے نے۔ لیکن اب دیکھیں ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، دشمن، یاد رکھیے گا وہ جو چیز میں پچھلی 2 نشستوں میں 3 میں ظاہراً یہ امیر المومنین کا یہ فرمان دہرا چکا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ الغافل لا یغفل، جو انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے اس کا دشمن اسے غافل نہیں ہوتا۔ اگر ہم حق کی نصرت میں غفلت کریں گے تو ہماری حق کی نصرت میں غفلت اس بات کا باعث نہیں بنے گی کہ اب دشمن بھی باطل کے اوپر نصرت میں غفلت کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس باطل کے میدان کے اندر بھی نصرت کا پورا ایک روڈ میپ ہے، اور ادھر حق کے میدان کے اندر بھی نصرت کا پورا روڈ میپ ہے۔ ہمیں یہاں پر اگر ہم نصرت حق کی نسبت تساہل کا شکار ہوں گے، غفلت کا شکار ہوں گے، سستی کا شکار ہوں گے، تو یہ سستی اس بات کا باعث نہیں بنے گی کہ ہر چیز اب رک جائے جب تک ہم دوبارہ ایکٹیو نہیں ہوتے، جب تک ہمیں ہوش نہیں آتا، جب تک ہمیں احساس زیاں نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سقیفہ کے عرصے کے اندر سب سے اصلی ترین ذمہ داری جو اس وقت نصرت امام کے لیے اس معاشرے پہ لاگو ہوتی تھی، اس کا نام تھا جہاد تبیین، یعنی حق کو حقیقت کے بیان کی جو جد و جہد ہے، یہ اس وقت کے معاشرے کی اصلی ذمہ داری بنتی تھی، جو آج ولی امر مسلمین رہبر معظم نے آج کے زمانے کے اندر بھی محاذ حق کی نصرت کے لیے خواص کی ایک اہم ذمہ داری کے طور پہ اس چیز کو قرار دیا ہے، جہاد تبیین۔ دیکھیں جہاد کا ترجمہ ہم جو عام طور پہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، وہ ایک مسلح جہاد ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی اسی لیے ہم جب بھی کلمہ جہاد استعمال کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں جو ہے خاص قسم کا لباس آتا ہے اور خاص قسم کا اسلحہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، جبکہ جہاد ایک ہدف مند کوشش کا نام ہے۔ بقول رہبر معظم کے، جہاد ایک ایسی ہدف مند کوشش کا نام ہے کہ جس کے اندر آپ دشمن کے منصوبے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بڑا فرق ہے، مثلا آپ دیکھیں ایک میدان جنگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کلمہ جہاد ایک جنگی اصطلاح ہے، اس جنگ کا ایک میدان ہارڈ وار ہے، یہی جو آپ دیکھتے ہیں جس کو ہم ایک طرح سے جنگ سرد بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک طرف سے ہارڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں، یہی جو جنگ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے اسلحہ اور یہ اس کے دیگر جو جنگی وسائل ہیں، ان کے ذریعے سے باقاعدہ ایک دوسرے کے روبرو ہو کے اور ایک دوسرے کے دشمن کو فزیکلی دیکھتے ہوئے یا اس کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے جو جنگ لڑی جاتی ہے، ایک جنگ کا یہ میدان ہے۔ اسی میدان سے ہی اگر ہم مثال دیں، اگر ایک انسان کے پاس اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے انسان نے جہاد کرنا ہے، اگر اس جہاد کے اندر مثال کے طور پہ دشمن کا ٹینک دائیں طرف سے آ رہا ہے اور ہم آر پی جی اٹھا کے بائیں طرف فائر کرنا شروع کر دیں، دشمن کا ٹینک کدھر سے آ رہا ہے؟ دائیں طرف، اور ہم آر پی جی اٹھا کے بائیں طرف اگر فائر کرنا شروع کر دیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کو اسلام کے اندر جہاد کہا جائے گا؟ آپ تو کھڑے میدان میں ہیں، آپ اپنا اسلحہ بھی چلا رہے ہیں، اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ولی امر مسلمین رہبر معظم کے بقول جہاد در حقیقت ایک ہدف مند کوشش کا نام ہے کہ جس کے اندر انسان دشمن کے منصوبے کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ دشمن کس مورچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہ اگر اس مورچے کو تباہ کرو گے تو یوں سمجھو کہ آپ نے دشمن کو کاری ضرب لگائی ہے۔ اس وقت جو ایک بڑا اہم کام ہے اور ہماری ایک اصلی ذمہ داری بنتی ہے، وہ دشمن کے اصلی مورچوں کی شناخت ہے۔ ان میں سے ایک اہم مورچہ جو آج کے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بالخصوص ہمارے لیے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کے مطابق مسلح ہونے کی ضرورت ہے، وہ انسان کے اعتقادات کا میدان ہے، انسان کے سامنے دین کی حقیقی صورت کو گدلا کرنے کی جو دشمن کی کوشش ہے۔ دشمن اس وقت جس مورچے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ہے، اس وقت یہ جنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز میڈیا کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے، کہ شک کو یقین میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جہاں پہ حب انسانوں کے اندر ایجاد ہونی چاہیے وہاں پہ بغض میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دشمن یہ جنگ ہر عرصے میں لڑتا آ رہا ہے، لیکن جوں جوں انسان عصر ظہور کے قریب ہوتا جا رہا ہے، یہ جنگ اتنی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اتنی عالمگیر ہوتی جا رہی ہے، اتنے ہی شیطان کے حربے دن بدن نئے اس میدان کے اندر رونما ہو رہے ہیں۔ لہذا دشمن کے مقابلے میں اگر ہم محاذ حق کے اوپر جہاد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح سے انسان کو مسلح ہونا پڑے گا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ سقیفہ کے ٹائم پہ جس اصلی چیز کی ضرورت تھی نصرت امام کے لیے، کہ جس کا ایک اہم نصرت کا میزان ہمارے لیے حضرت زہرا کے اقدامات ہیں، کہ جس کو ہم اگر نام دے تو وہ قیام فاطمی ہے، یہاں پہ اب دیکھیں کہ سب سے ایک اہم کام جو جناب سیدہ نے کیا وہ جہاد تبیین ہے. تبیین قرآنی اصطلاح ہے, تبیین یعنی وضاحت, تبیین یعنی حقائق کا بیان, حقائق کو واضح کرنا, حقائق کو آشکار کرنا, اس طرح سے آشکار کرنا کہ اب انسانوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے, اب انسانوں کے نزدیک کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے, اس حد تک اس چیز کو لے کے چلنا. ولی امر مسلمین بالخصوص آج کا زمانہ اس کے اندر جو ایک اہم ذمہ داری خواص کے کندھوں پہ رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ جہاد تبیین کریں. جناب سیدہ کا سب سے اہم اقدام جہاد تبیین ہے. یہ جہاد تبیین ہی تو ہے کہ جس جہاد تبیین کے نتیجے میں حضرت زہرا کو اپنا پہلو شکستہ ہوتا دیکھنا پڑا. یہ جہاد تبیین ہی تو ہے کہ جس کے نتیجے میں جناب زہرا کو اپنے شکم کے اندر حضرت محسن کی شہادت کا صدمہ دیکھنا پڑا. یہ جہاد تبیین ہی تو ہے. جہاد تبیین خالی تقریر نہیں ہے, جہاد تبیین درس دینا نہیں ہے. ممکن ہے کئی درس ہو جائیں, کئی تقریریں ہو جائیں, لیکن ابھی تک حقائق کو جس انداز میں آشکار ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں دو بنیادی کام ہو. نمبر ایک, اگر کسی جگہ شک و شبہ پایا جا رہا ہے تو وہ شک و شبہ انسان کے سامنے سے ظاہر ہو, ایک حقیقت مکمل عیاں ہو اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حقیقت سے آگاہی کے نتیجے میں انسان کے اندر اس حقیقت کی نسبت رد عمل جو انسان نے دکھانا ہے حب و بغض کے میدان کے اندر, یہ بھی وہاں پر انجام پائے. بس اسی لیے کہا ہے کہ تقریر نہیں ہے خالی جہاد تبیین, کیونکہ اسلامی معاشرے کے خواص نے نصرت امام کے لیے اس سقیفہ کے وقت اور اس کے بعد کا یہ جو عرصہ ہے کہ جون جون اب کربلا سے پہلے ہم آتے ہیں کہ حالت اس سقیفے کے جریان کی اس قدر قوی ہو جاتی ہے, اس قدر قدرت پکڑ لیتا ہے یہ سقیفے کا جریان کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی اب اسلام کے اندر اسی رجحان اسی جریان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوں باقاعدہ کھل کر. اگر اسی وقت اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہوتا, اسی وقت اس راستے کے بند کرنے کے لیے حقیقت کے بیان کی ایک ہمہ جہت کوشش مسلم معاشرے کے خواص کی طرف سے جاری ہو چکی ہوتی تو کبھی بھی یہ نوبت نہ آتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے افراد ہیں امیر المومنین کی اس نصرت کے لیے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب یہ امت ایک بڑے عجیب بھنور میں ہے. اس وقت حیرت و سرگردانی کا ایک عجیب بھور ہے. ممکن ہے اس کا احساس خود امت کے ان افراد کو نہ ہو رہا ہو جو اس وقت رسوماتی دینداری کے اندر غرق ہیں, جن کے نزدیک اس وقت فقط مسئلہ مسلح ہے, جن کے نزدیک اس وقت مسئلہ فقط نماز اور طہارت ہے, جبکہ اس کے اندر سے طہارت کے نتیجے میں جو انسان کے اندر آمادگی نصرت کے لیے ایجاد ہونی چاہیے چاہے اس میں نہ پائی جائے. عرض کیا تھا کہ سقیفے کا رجحان, سقیفے کا طرز تفکر کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو زمین کے اوپر اب حاکمیت کے لیے الہی معیاروں کی ضرورت نہیں ہے. الہی معیاروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں, کیا سیکولرزم اسلام کے اندر اگر آپ آ کے دیکھیں تو سیکولرزم کی اسلام کے اندر بنیاد یہیں سے نہیں پڑی. وہ جو دین اور دنیا کی جدائی کا نظریہ ہے, کیا یہاں پہ یہی نہیں ہے؟ ظاہر ہے حاکمیت اور سیاست کا تعلق انسانی حیات کے اسی دنیاوی زندگی کے پہلو سے ہے یا نہیں ہے. لہذا یہاں پر عملاً نعرہ کیا ہے کہ الہی حاکمیت اب تبدیل ہو رہی ہے بشری حاکمیت کے اندر. لہذا جب بشری حاکمیت کے مرحلے میں آ رہی ہے, اب یہ حبوط ہے. وہ جو اصطلاح استعمال کی تھی پرانی اصطلاح حضرت آدم کے زمانے کے حوالے سے, اب دیکھیں یہ خود ایک حبوط ہے کہ اگر یہ انسان خلافت الہی کے معیاروں کے مطابق الہی حاکمیت کی بنیاد پر سماج کو اسلامی تہذیب اور تمدن کے مقاصد کی طرف بڑھاتا تو اس کے لیے رسول اللہ نے کوٹ دے دیا تھا غدیر. لیکن اب دیکھیں دشمن جو سویا ہوا نہیں تھا, دشمن نے آ کر یہاں پہ یہ پتا امت اسلامی کے اندر پھینکا, اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک داخلی پیرلل رجحان اور ایک پورا جریان کھڑا ہوتا ہے جس کو ہم سقیفہ کہیں گے. پس سقیفہ, غور کریں, سقیفہ ایک طرز تفکر کا نام ہے. سقیفہ فقط چار افراد کا مل بیٹھ کر میٹنگ کرنے کا نام نہیں ہے, ایک طرز تفکر ہے. سقیفہ اسلام کے اندر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا ایک پورا رجحان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب جہاد تبیین کا یہ کام ان عرصوں کے اندر نہیں ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 25 سال امیر المومنین نے کیسے گزارے. 25 سال کے بعد, یہ ایک بڑا اہم ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 25 سال کے بعد بھی جو معاشرہ امیر المومنین کی طرف آ رہا ہے اس وقت یہ الہی معیاروں کی بنیاد پہ نہیں آ رہا. وہ جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس کی منظر کشی کی ہے کہ لوگ جو ہے اس قدر امیر المومنین کے گھر کی طرف جوک در جوک آئے کہ امام نے وہاں پہ فرمایا کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ جناب حسن و حسین جو ہے وہ وہیں پر اسی رش کے اندر پھنس گئے, اور کیا ان کی حالت ہوئی وہاں پر. یہ جو ہجوم امیر المومنین کی طرف آ رہا ہے, آیا واقعا اس وقت الہی معیاروں کو اس سطح پہ درک کر چکا ہے؟ یہ جو معاشرہ 25 سال بعد امیر المومنین کو مل رہا ہے, اور بقول امیر المومنین کی اپنی تعبیر جو نہج البلاغہ میں ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے بالکل الٹ کر کے رکھ دیا گیا, بالکل الٹ کر کے. جیسے فرمایا کہ جیسے ایک قمیض کو آپ جب الٹتے ہیں تو اس کی ہر چیز الٹ جاتی ہے. فرمایا کہ ان 3 عرصوں کے اندر یہ جو خلافتوں کے ادوار ہیں, سقیفہ کے آغاز سے یہ خلافتوں کے ادوار, اس وقت اسلام کو بالکل الٹ کے رکھ دیا گیا. دیکھیں امیر المومنین کے سامنے کتنے سامنے خطرے ہیں, ایک الہی نمائندے کو کتنے میدانوں میں کھڑے ہو کے لڑنا ہے. ایک طرف روم اور ایران کی بادشاہت اور سلطنت بیٹھی ہے کہ جو خطے کے اندر استکباریت کے نمونے ہیں کہ جو کسی بھی اور قدرت کو نہیں اٹھنے دیں گے. ایک طرف اسلام کے اندر یہ شجرہ خبیصہ بنی امیہ, اس نے جو کچھ کیا ابتدائے اسلام سے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے سامنے جو بچی کچی امت کا حصہ آتا ہے, یعنی بظاہر اسلامی معاشرہ, یہ بھی امیر المومنین کو فقط حالات سے مجبور ہو کر اس وقت تشخیص دے رہا ہے کہ اس وقت باقیوں میں جو نسبتاً بہتر ہیں وہ حضرت علی ہیں, نہ اس وجہ سے کہ اس کے معیار اب اتنے اوپر آ چکے ہیں کہ اب امیر المومنین کو قبول کرے. لہذا یہ حالت ہے. آپ دیکھیں جو رجحان سقیفے سے آغاز ہوا مختلف مرحلوں میں کیسے آیا آگے, کہ آپ جب تیسرے خلیفہ تک پہنچتے ہیں تو حالت کیا ہو چکی ہوتی ہے اس وقت, بیت المال کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے بقول امیر المومنین کے خطبہ شکشکیہ کے اندر, کہ اس انداز میں بیت المال کو صرف کیا گیا کہ امیر المومنین کی اصطلاح ہے وہاں پر کہ جیسے جو ہے فصل ربیع کے اندر, یعنی بہار کے اندر, جیسے اونٹ جیسے چارہ چرتا ہے, یعنی وہ جو اس وقت فصل بہار کے اندر جو چارہ اونٹ کے لیے جس قدر دل عزیز ہوتا ہے اور جتنا وہ چرتا ہے جتنا چرتا ہے, امیر المومنین تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں بیت المال کے ساتھ کیا ہوا, یہ تو ایک طرف ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کو جب خلافت ملتی بھی ہے تو اس کے بعد فوراً تین نہایت ہی درد آور قسم کی داخلی جنگیں امیر المومنین پہ مسلط کی جاتی ہیں. خوب, امیر المومنین کن کے تعاون سے ان جنگوں کو لڑے؟ ہم جو سمجھتے ہیں کہ شاید امام زمانہ آئیں گے تو مسئلے بڑے حل ہو جائیں گے, نہ مسئلے حل نہیں ہونے ہیں. اتفاقاً مسئلوں کا آغاز اس وقت جو ہونا ہے وہ بڑا خاص قسم کا ہے, کیونکہ غور کریں, کیونکہ امام زمانہ کو سب سے پہلے داخلی جنگ لڑنی ہے. ہمارے ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ شاید امام زمانہ جب آئیں گے تو فوراً شاید جو ہے نا یہ جو باہر کا جو عالمی کفر کا نظام ہے, شاید امام نے آتے ہی ان کے ساتھ جنگیں کرنی ہے. نا امام کو سب سے پہلے اسلام کے نام پر ہی، تشیع کے نام پر ہی، اسلام کے اندر ہی کئی داخلی رجحانات اور جریانات سے امام کی جنگیں ہیں۔ ہم بڑی سادگی سے گزر جاتے ہیں ان مسئلوں سے۔ اگر امامت کے نفاذ کے لیے اتنی آسانیاں ہوتی تو دشمن تو بڑا واضح ہے، ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، چلیں سب کو تیار کریں جا کے لڑتے ہیں۔ خوب، سوال جب حالت یہ بنے کہ اسلام کو داخلی جنگوں میں الجھایا جائے، یہاں پر سب سے پہلے کورل ٹیم کے اندر جن انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نافذ البصیرت ہونا ضروری ہے۔ نافذ البصیرت کہ جو خصوصیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عباس کی بیان فرمائی ہے، نافذ البصیرہ، اور اسی طریقے سے امیر المومنین نے خود ان جنگوں کے اندر ایک جنگ میں فرمایا کہ آج وہ اس حق کی نصرت کر سکے گا کہ جس کے پاس بصیرت بھی ہے اور استقامت بھی ہے۔ ظاہر ہے اب جنگ داخل کے اندر ہے، یہ اتنی آسان جنگ نہیں ہے۔ دیکھیں دشمن جب آپ کے سامنے عیاں حالت کے اندر ہو، وہ تو کفر پہ کھڑا ہوا ہے، اس سے لڑنا آسان ہے، لیکن طلحہ اور زبیر کے ساتھ لڑنا آسان کام ہے؟ زوجہ رسول جب مقابلے میں آ جائے، یہاں پر حق کا راستہ سمجھانا اس انداز کے اندر کہ انسان حق کے معیاروں کو گم نہ کرے، شخصیتوں پہ نہ پرکھے، یہ آسان کام ہے؟ یہ جب صفین کے اندر ایک طرف قرآن اٹھایا جائے، قرآن کے مقابلے میں آنا آسان کام ہے؟ اس قرآن کے مقابلے میں ابھی عوام کی نگاہ سے آپ دیکھیں، کل ہم سمجھتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو مسئلہ بڑا واضح ہو چکا ہوگا، اتنا حل ہو چکا ہوگا کہ ہم بڑے آرام سے جو ہے امام کو کہیں گے کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے مولا، اور آپ کی میت میں جنگ کرتے، اور یہ کہ آپ جہاں کہتے ہم چلے جاتے۔ اتفاقاً اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے امام کہتے اور میں چلا جاتا۔ امام کہتے اور میں چلا جاتا اتنا آسان ہوتا، آپ واقعہ کربلا کے اندر دیکھیں جو تیسرا اسلامی الہی تاریخ کا اہم موڑ ہے عاشورا۔ موڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جس کے بعد اب تاریخ تقسیم ہوگی دو پہلوؤں میں، ایک عاشورا سے پہلے کی تاریخ اور ایک عاشورا کے بعد کی تاریخ۔ یہ پھر ایک چھانٹ کا مرحلہ ہے۔ دیکھیں تاریخ کے جتنے بھی اہم موڑ ہیں یہ در حقیقت وہی سنت محوزت کے مرحلے ہیں، چھانٹ کے مرحلے ہیں، خالصیت کے مرحلے ہیں، خالص کرنے کے مرحلے ہیں، تطہیر کے مرحلے ہیں، حجامت کے مرحلے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے لیے بھی آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد نہیں آئی ہے، یمن کے چاہنے والے تشریف نہیں لائے، بنو ہاشم کی ایک بڑی تعداد حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آئی، لیکن بڑے مقدس چہرے ہیں، کیا کریں ہم یہاں پر۔ اور جو بندہ اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، ایک طرف حاجی سر مڑائے ہوئے، کوئی اور لباس نہیں پہنا ہوا جسم کے اوپر، ایک سفید لباس کے اندر ہے، اور مکہ کے اندر کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، زبان توحید بیان کر رہی ہے، لیکن اس وقت قبلہ حسین ابن علی نہیں ہے۔ یہ باتیں کہاں جائیں گی؟ ان حاجیوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر یہ غلطی پہ ہوتے تو اتنے لوگ یہاں کیوں کھڑے ہوتے؟ جیسے آج ہمارے معیار ہے نا، ہمارا ایک غلط معیار، ہمارا اس وقت دینداری کے اندر ایک غلط معیار یہ ہے کہ اگر یہ چیز غلط ہے تو اتنے لوگ کیوں یہ کر رہے ہیں، اتنی اکثریت یہ کام کیوں کر رہی ہے نا، یہ ہمارے ذہنوں میں معیار، کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیز غلط ہے تو خوب فلاں کیوں کر رہا ہے، فلاں کیوں کر رہا ہے، فلاں کیوں کر رہا ہے۔ خوب اگر ہم ہوتے عصر عاشور میں، ہم ہوتے زمانہ حسین ابن علی میں کہ جب آ رہے ہیں مکہ کے اندر، ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں نا اگر اس معیار کے ساتھ آتے۔ پس معیار یہ نہیں ہے کہ اس وقت اکثریت کیا کر رہی ہے، عاشورا جو ایک چیز سمجھاتی ہے وہ یہ ہے، معیار یہ نہیں ہے۔ لہذا یہ جو تاریخی موڑ ہے، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم کے بقول ولی امر مسلمین سید علی خامنائی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشورا در حقیقت اسلام کی حیات اور ممات کے درمیان سرحد کا نام ہے۔ سرحد ہے یہ کہ جس کی ایک طرف، یعنی عاشورا سے پہلے اسلام ایک نہایت مردہ اور نحیف حالت کے اندر ہے، اتنی مردہ حالت کے اندر ہے کہ بظاہر دینی مراسم مناسک سب کچھ انجام پا رہا ہے، لیکن یہ معاشرہ امام کے نقشے کے تحت نہیں ہے، امام کی معیت میں نہیں ہے. معیت، یہ کلمہ یاد رکھ لیں، معیت، میم این یہ تے، معیت، ہمراہی. ہماری ایک نشست کا مستقل موضوع اسی حوالے سے ہے، امام کی ہمراہی میں نہیں ہے، سارے کام چل رہے ہیں. لہذا یہاں ایک مرحلہ ہے جہاں پر امام وقت کے لیے اب ضروری ہے کہ ایک باقاعدہ طور پر کھل کر اس طرح کا قیام کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسی الہی نہضت کا حسینی مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے کے اندر اب یہاں پر اس حق کو باطل کی جو آمیزش پچھلے عرصوں میں سقیفہ کے بعد سے رہی ہے، اب یہاں پر آ کے اس کے درمیان ایک واضح شکاف ایجاد کرنا ہے. اس لیے یہ ایک اہم موڑ ہے عاشورہ، کہ یہاں پر عاشورہ سے پہلے، سقیفہ کے بعد عاشورہ سے پہلے اسلام ایک مردہ میت کی طرح ہے، ایک مردہ جسم ہے جو پڑا ہوا ہے. یہاں سے اب امام نے آ کے اس کو حیات دینی ہے، یہاں سے آ کے سنت محوزت، چھانٹ کی سنت کے ذریعے سے امام نے ایک تعداد کے ذریعے سے کیا کرنا ہے، اس سوئی ہوئی غافل امت کو جگانا ہے. یہی ہے جگہ کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی رسول اللہ. اب آئیں اور امام کے اس کلام کو یہاں پر اس نگاہ سے سنیں کہ معاشرہ اس پستی کا شکار ہو چکا ہے، لہذا عاشورہ سے پہلے اسلام ایک مردہ حالت کے اندر ہے، جو سقیفہ سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس عاشورہ کے نتیجے میں اسلام کی رگوں میں اب ایک نیا خون دوڑ رہا ہے. عاشورہ نے اسلام کی رگوں میں تازہ طیب و طاہر خون دوڑایا ہے. سقیفہ نے یہ کام بڑا مشکل کر دیا تھا. دیکھیں، سقیفہ کو اگر ہم اس پہلو سے اگر دیکھیں گے تو اس وقت ہمیں سمجھ آئے گا کہ اسلام کے پیکر پر سقیفہ کتنی کاری ضرب کا نام ہے. یہ اتنی کاری ضرب ہے، غور کریں، کہ جس کا آغاز بشری حاکمیت سے شروع ہوتا ہے اور حالت یہاں تک آپ پہنچتی ہے کہ معاویہ اور یزید امیر المومنین کہلوانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اسلامی معاشرے پہ فرق نہیں پڑتا، اثر نہیں پڑتا. اتنی نارملائزیشن باطل کے میدان کے لیے ہو چکی ہے کہ اب یہاں پر یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کو بھی امیر المومنین کہا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ کام یکدم نہیں ہوتے، یہ کام یکدم نہیں ہوتے. کیوں اسلام حاکمیت کے مسئلے پہ اتنا حساس ہے؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ جائیں ہم آرام سے نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، جہاں پہ بھی رہیں ایڈجسٹ رہیں، جہاں پہ بھی رہیں مسئلہ نہیں ہے. نظام کفر کے اندر رہیں، کسی طرح کے بھی نظام کفر کا سیاسی پہلو ہو، اقتصادی پہلو ہو، تعلیمی پہلو ہو، سماجی پہلو ہو، اخلاقی پہلو ہو، انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہو، معماری کا پہلو ہو، وہ کوئی بھی ہو، ایڈجسٹ رہیں آرام سے. اسلام کیوں حاکمیت کے مسئلے پہ حساس ہے؟ اس لیے کہ حاکمیت مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ اس وقت اوپر کون بیٹھے، فقط ایک فرد کا نہیں مسئلہ. امام حسین کا مسئلہ فقط فرد یزید نہیں ہے، اس حق کو باطل کے اس پیراڈائم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو امام اس کو اس وقت فرد یزید کے طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ باطل کی ایڈمنسٹریشن کہ جو تاریخ کے اندر مختلف ادوار گزارتے ہوئے آ رہی ہے، امام کا مسئلہ اس وقت وہ ایڈمنسٹریشن ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ مثلا جس طرح کا ان بیلنس انسان یزید تھا، ان بیلنس انسان، ظاہر ہے جو بندہ شراب پیتا ہے، جو بندہ فسق و فجور کا شکار ہوتا ہے، تو یہ تو بیلنس تو نہیں ہوتا. مثلا آج کے زمانے میں ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں کتنی کتابیں آ چکی ہیں، اس کے جسے کہتے ہیں حرام زیادہ ہونے سے لے کے اس کے جو اس کی فیملی کا جو کریکٹر رہا ہے، اس کے بعد یہ بندہ اوپر کیسے آیا، یہاں تک کیسے آیا، آج امریکہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ بزنس کی دنیا کے اندر ایک اہم ناموں میں سے ایک نام ٹرمپ کا ہے. اس وقت آپ دیکھیں یہ نام اوپر آ گیا. ہمیں جو بظاہر لگتا ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ادس ہے، مسئلہ ہمارا جو بائیڈن ہے، ہمارا مسئلہ اس وقت ٹرمپ ہے، مسئلہ یہ دو بندے نہیں ہے فقط، اس کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں، حسین ابن علی حق کے محاذ کے اوپر جس باطل محاذ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، وہاں پر مسئلہ فقط یزید بطور فرد نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا نظام ہے، لہٰذا یہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اتنا پست ہو گیا ہے, اتنا پست ہو گیا ہے کہ اب یزید جیسا انسان امیر المومنین, دیکھا ہے اگر مسلم معاشرے کے خواص, اگر امت رسول اسی سقیفہ کے اس انحرافی راستے کے ایجاد ہونے کے ٹائم پہ اگر اپنی حساسیت کا اظہار کرتی, اگر اسی وقت جہاد تبیین کا کام انجام دیتی تو حالت یہاں تک پہنچتی؟ امتوں کے پاس بڑے سنہری موقع ہوتے ہیں امتحانوں کے اندر کامیاب ہو کے اللہ کے ہاں برگزیدہ ہونے کے, اللہ کے ہاں حیثیت اور درجے کے بڑھنے کے. اگر امتیں اس وقت بر موقع اقدام کریں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے. یمن کو آپ دیکھیں, اس وقت انصاف سے خود بتائیں اس وقت یمنیوں کے پاس کیا ہے, غور کریں یمنیوں کے پاس کیا ہے اس وقت. حلیے دیکھیں بیچاروں کے, کپڑے دیکھیں, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے. اس وقت دنیا کی تمام عالم استکبار کی جتنی بھی کاوشیں ہیں, جنگیں ہیں, آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں کہ جو ہے وہ یمن کتنے حصے پہ پھیلا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں پورے استکباری نظام کو جو ہے وہ گھٹنے ٹکوا کے رکھ دیے ہیں ہارڈ وار کے اندر. کیا ہے ان کے پاس؟ کیونکہ مکتب عاشورہ کی ایک منطق ہے, اس پہ غور کریں. اب ذرا منطق اس اصطلاح کو بھی اس انداز میں لیں, عاشورہ کی منطق کا نام عزت ہے, منطق عزت. حسینی معاشرہ تشکیل پاتا ہے عزت کے تحت, اس لیے امام حسین نے, دیکھیں امام کا ایک کام کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے امام ایک انجینئر کا نام ہے, امام ایک معمار کا نام ہے. امام نے کیا کیا, محاذ حق کے اوپر اس وقت جتنے افراد اس تحریک اور نہضت کا حصہ بن سکتے تھے, امام نے جب مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو امام نے وہیں سے یہ جملے فرمانا شروع کیے کہ من کان باذلا فینا محجته. ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے وہیں سے فرمانا شروع کیا کہ جو شخص بھی اس راستے کے اندر اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے امام کو راستہ نظر آ رہا ہے کہ جدھر میں جا رہا ہوں اس کے آخر میں کیا ہونا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنی اس حسینی تحریک جس کا آغاز امام نے باقاعدہ کھل کر علل اعلان کیا, آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام مدینہ سے نکل رہے ہیں تو وہیں پر فرما رہے ہیں من کان فینا باذلا محجته محجته من کان فینا باذلا محجته, کہ جو شخص بھی اپنے وجود کے اندر, جو رگوں کے اندر خون موجود ہے, اس کو ہمارے لیے بہا سکتا ہے, اس رستے کے اندر بہا سکتا ہے. وموطنا علی لقاء اللہ, اور جو لقائے الہی کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے, جو اپنا مقام, جو اپنی آرامگاہ اور اپنا آخری ہدف جس کے نزدیک لقائے الہی ہے, فلیرحل معنا. امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ آئے اور یہ نہ آئے, یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں نا اور آ کے مسائل کو جس انداز میں پیش کرتے ہیں, امام کیا فرما رہے ہیں, یہ امام کا سنہری جو کلام ہے ہماری زبانوں پہ بھی ہونا چاہیے. ہمیں ان مفاہیم سے دیکھیں دین یہی ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں دین شناسی, یعنی یہی کچھ. امام فرما رہے ہیں من کان فینا باذلا محجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا. اصلا امام نے یہاں پہ ایک پوری لکیر کھینچ دی کہ جو بھی اس کرائٹیریا کے ساتھ ہے فلیرحل معنا, اس کو ہماری نصرت کے لیے اس کاروان کا حصہ بننا ہوگا. امام نے حجت تمام کر دی. اب اس بنیاد پہ دیکھیں کہ عاشورہ یہاں پر اتمام حجت ہے, کیونکہ امام جس کام کو کرنے کی طرف جا رہے ہیں یہ کام نہایت سنگین کام ہے. سقیفہ کے اس رجحان کے نتیجے میں اسلام کی یہ پیروکار امت اس وقت جس المناک حالت کے اندر ہے, امام نے اس حالت سے نکالنا ہے, اب حق اور باطل کی سرحدوں کو دوبارہ احیا کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ ایک پوری محاذ آرائی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اتمام حجت ہے. اب وہ جو بعض مقدس چہرے تھے جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا عصر عاشور کے بعد, ان کے پاس کیا جواب ہے, کیا جواب ہے, کس منطق کے تحت تم نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا, چہروں سے نقاب اتار دی, اور جو بچی کچی کسر تھی، غور کریں، جو بچی کچی کسر تھی عصر عاشور کے بعد، اس علم کو اب حضرت زینب اور امام سجاد نے دوبارہ اٹھایا، اور آپ دیکھیں کوفہ و شام کے اندر اس محاذ حق اور باطل کے درمیان جو شگاف ہے اور اس کی سرحدوں کو مزید واضح اور عیاں کرنا ہے، یہ کام کیا. اس لیے آپ دیکھیں کوفہ کے مجرم خاموش تماشائی طبقے کو بی بی نے روتا ہوا دیکھ کر احساساتی ہو کے ان کے حال پہ رحم نہیں کیا. آپ دیکھیں بی بی کیا فرماتی ہیں، فبکو کثیرن وضحکو کلیرن، فرمایا کہ اب رونا تمہارا حق ہے، رو تم، تم نے جرم اتنا بڑا کیا ہے، تم نے بر موقع جو نصرت کرنی چاہیے تھی محاذ حق کی تم نے نہیں کی ہے، ان احساساتی آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بی بی فرما رہی ہے فب کو کثیر، اب سوائے حسرت و ندامت کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی جبران نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں توابین کے قیام کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے. کیا حیثیت ہے؟ اور بی بی نے ان کو جو تعبیریں استعمال کی ہے اس کو سمجھے ہم کس انداز میں دیے تعبیریں ان کے لیے جو استعمال کی بی بی نے. ایک جو بڑی اہم اور چیز ہے جو یہاں پہ دین شناسی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج دین کے نام پر ہی ایک رجحان دینی طبقے کے اندر خواص کا ایسا پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہمیں ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہر طرح کی تفسیر کو قبول کرنا ہے. واقعہ عاشورا کہ اگر اس پہلو کو ہم سمجھیں کہ امام نے در حقیقت حق اور باطل کی صفوں کو مکمل واضح کر دیا دوبارہ، کیا ہمیں دینداری کے لیے اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہر صورت میں ہر شخص کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ عاشورا کیا کہتی ہے یہاں پر، کیا میں عاشورا کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب دیکھنا اس وقت کا اتنا بڑا مسلم معاشرہ، اتنا بڑا متدین معاشرہ، سوم و صلات خمس و زکات کا پیروکار معاشرہ، مناسک کے دینی کا پیروکار معاشرہ، لیکن نصرت کے اس امتحان میں آ کے فیل ہو جاتا ہے. لیکن سوال آیا امام بھی سکون سے بیٹھ گئے؟ یہ جب بی بی نے کربلا کے اندر یہ منظر دیکھا کہ دشمن نے کس وحشی پن کا مظاہرہ کیا ہے، کس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، کیا بی بی بیٹھ گئی؟ بی بی نے کہا بس جو کرنا تھا وہ ہو چکا، یہ ہماری اتنی ذمہ داری تھی. تہذیبی دین انسان کو کسی مرحلے پہ جا کے یہ نہیں کہتا کہ اب ختم، قصہ تمام نہیں ہوتا. لہذا آپ دیکھیں کہ ایک تبیین کا جو جہاد ہے، ایک نصرت امام کے زمانے کے اندر حضرت فاطمہ نے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کا علم اٹھایا، اس کا پرچم اٹھایا اور اس کو ایک قیام میں تبدیل کیا جس کو قیام فاطمی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ آ جائیں واقعہ کربلا کے بعد، اس جہاد تبیین کو اب یہاں سے حضرت زینب اور امام سجاد اس پرچم کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ پرچم گرنا نہیں ہے. ہم نے آج کیا سمجھ لیا ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، کیونکہ ہماری دینداری روایتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری مشکل یہ ہے، ہماری دینداری کے فہم کی مشکل یہ ہے کہ ہم سائن بورڈوں کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. سائن بورڈز کبھی بھی ہدف نہیں ہوتے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے سائن بورڈ لگا ہو کہ ہاسپٹل اس طرف ہے اور آپ اسی جگہ کھڑے ہو جائیں اور ڈاکٹر کا انتظار کریں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ یا مثال کے طور پہ آپ موٹر وے پہ چلے ہیں، ایک جگہ سے آپ روانہ ہوئے ہیں اور آگے مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے لاہور ادھر جا رہا ہے، ملتان فیصل آباد کا راستہ اس طرف ہے، اور آپ جو ہے وہ سائن بورڈ کے اوپر کھڑے ہو جائیں، لاہور پہنچ جائیں گے، ملتان پہنچ جائیں گے، فیصل آباد پہنچ جائیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان سائن بورڈ کے اوپر کھڑے ہو کر سکول پہنچ جائے، مدرسے میں پہنچ جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے سائن بورڈ پہ، سائن بورڈ کو پڑھ کے کہ جس پہ لکھا ہو کہ بس سٹینڈ اس طرف ہے اور ہم وہیں پہ کھڑے ہو جائیں اور بس کا انتظار کریں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جب ہم دنیا داری کے اندر ان مسائل کو سمجھتے ہیں کہ سائن بورڈ کبھی بھی اصل نہیں ہوتے، سائن بورڈ رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، تو کیوں دینداری میں، جب دینداری کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں پر ہماری عقل کدھر جاتی ہے؟ یہاں کیوں آ کے سائن بورڈز پہ کھڑے ہو گئے؟ ابھی اس وقت جو عاشورا، کربلا اور دینداری سے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم اس وقت اپنے معاشرے میں आजादारी और दीनदारी के नाम पे अपनाए हुए हैं, ये साइन बोर्ड नहीं थे। अभी आप खुद इंसाफ से खुद बताएं, आज की इस गुफ्तगू के तनाजुर में बात कीजिएगा। अभी आप मुझे बताएं, जो हमारे मुआशरे के अंदर अलम का तसव्वुर है, अलम किस लिए है, अलम कहाँ उठाया जाता है, परचम कहाँ की चीज है? जब परचम किसी के हाथ में होता है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसे? वही साइन बोर्ड्स और सिंबॉलिक जबान के अंदर जो चीजें, उस फलसफे को जेहन में रखते हुए यहां पे इसकी वजाहत करें। किस लिए है? जुल्फिकार फकत तलवार का नाम नहीं है, जुल्फिकार एक मीजान का नाम है, जिसके नतीजे में अब हक को बातिल वाजे होगा। अलम पैकार के अंदर चाहिए होता है, जिसने अलम उठाया यानी पैकार, यानी जंग, यानी नबर्द, यानी दो सफे, यानी मैं ये मुशख्खस कर रहा हूं कि इस वक्त मैंने किधर खड़े होना है। अभी हमारे लोग आके क्या सवाल करते हैं, अभी एक कारवान यहाँ पे आया था तकरीबन कोई 2 महीने पहले कुंभ में, तो हम उसे गए उनके मसाइल सुनने के लिए, कोई मुश्किल थी, तो उसी काफले में एक साहब थे, तो उनका सवाल ये था कि हम बाकी तो सारी बातें ईरान में ठीक हैं, लेकिन हमने यहाँ पे घरों पे अलम नहीं देखे, हमने घरों पे अलम नहीं देखे, तो ऐसा क्यों है? अब मुझे बताएं, ऐसे ऐसे मुआशरे के अफराद को इस मेंटेलिटी के साथ क्या जवाब दिया जाए? हाँ, जो इस वक्त पिछले 43 साल से हक के महाज का अलम उठा के खड़ा है, जिसके लिए हर तरह के सैंक्शन इसके ऊपर हैं, हर तरह की पाबंदियां इसके ऊपर है, आज अगर दीन के नाम पे कहीं पे हकीकी इस्लामी हाकिमियत का कोई नमूना है तो कहां पे है, कहां पे है? ये अलम नजर नहीं आ रहा? अलम कपड़े को नहीं कहते। हमारी मुश्किलें क्या हो गई हैं? वो जो मैंने पहले मिसाल दिया, वो मिसाल इस बहस के साथ मरबूत रहे। हमारी जो आज मैं मिसालें देना शुरू की हैं आज से, इन मिसालों के फहम के लिए गुजारिश करूंगा पिछली चंद दिन की गुफ्तगुएं जहन में रहें, अगर वो जहन में ना आई तो शायद यहां से बहस थोड़ी सी खुश्क हो जाए, ये नवाला गले से उतरना मुश्किल हो कि क्या कह रहा हूं। हमने क्या किया आज आके इस आशूरा के पोटेंशियल और आशूरा की इस्तेदादों को, आशूरा में मौजूद सलाहियतों को किस सतह पे लेके आ गए? अभी हमारा सारा टाइम किस पे सर्फ होता है? अभी आप देख लें हमारे मुआशरे के अंदर, भाई अलम खाली इमाम बारगाह में लगाने वाली चीज का नाम नहीं है, अलम को अलमदार चाहिए, अलम के नीचे एक पूरा मुनसजिम लश्कर चाहिए, और अलम जिसके हाथ में होगा वो अंजुमन का सेक्रेटरी नहीं होगा, वो इमाम बारगाह का मुतवल्ली नहीं होगा फकत, अलम नाफिजुल बसीरा इंसान के हाथ में होना चाहिए। अलम यानी ललकार रहे हो, अलम यानी इताअत इमाम और नुसरत इमाम की इस सतह को अपने अंदर बयान कर रहे हो कि अगर इमाम मेरे पीछे एक पूरा लश्कर नुसरत के लिए दे दे तो मैं तैयार हूं। अरे ऐसा कुछ है हमारे यहां? अभी आप खुद देख लें हमारे मुआशरे में जो दीनदारी हमने अपनाई हुई है, इसी अलम की नस्बत देखें इस वक्त क्या हाल कर दिया हमने, किधर चल पड़े हैं? अमीरुल मोमिनीन के बकौल, ऐना तज़हबून, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? साइन बोर्ड नहीं थे रुकने के लिए, साइन बोर्ड बता रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे कि रास्ता इधर जाता है, अलम लश्कर मांग रहा है, अलम अलमदार मांग रहा है, अलम पैकार मांग रहा है हमारे यहां? कहां है पैकार? सवाल मुझे आप खुद बताएं, जिन घरों के ऊपर इस वक्त अलम बईमाना लगा हुआ है, मुझे आप खुद बताएं क्या उन्हीं घरों के बच्चे इस वक्त सेकुलर एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं है? उन्हीं घरों में रहने वाले इंसान इस वक्त सूदी बैंकिंग निजाम का हिस्सा नहीं है? बस किधर गई पैकार? अभी हमने जोर लगाया हुआ है, अभी क्या हो गया? अभी देखें हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल पड़े, गौर करें, देखें इन चीजों को, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं, यहाँ पे किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी, मेरा मकसद और यहाँ जिसे कहते हैं हदफ इस वक्त ये तो नहीं है कि आप में से कौन कौन वाह वाह करे, कौन कौन खुश हो, कौन कहे माशाल्लाह कितनी अच्छी बातें की है, ना हमें इस्लाह का काम करना है। इस आज जो मैं बातें कर रहा हूं, इस इन बातों की खातिर मैंने पहले तकरीबन पिछले कम अज कम 8 दरसों के अंदर इसको एक बुनियाद दी है कि अगर आज हम ये बात करें तो पहले पता हो कि किस फिजा के अंदर, किस सिनेरियो में ये बात चल रही है। हमने बना दिया इन चीजों को असल। अभी क्या हो रहा है, मसलन मुहर्रम शुरू नहीं होता, मुहर्रम शुरू नहीं होता, मुहर्रम के बिल्कुल वही जैसे होता है दिन आते हैं। अभी देखें हमारी इस्तिलाहें भी बड़ी अजीब सी हैं, मेरी तो समझ से बाहर है, मुमकिन आप में से किसी के पास ऐसी कोई तहलील हो। अभी देखें जो रसूमात हमारे माशरे में चल पड़ी उनमें से एक परचम कुशाई, मतलब क्या मतलब परचम कुशाई, वजाहत करें इसकी, क्या मतलब परचम कुशाई। देखें अगर गौर करें इस मिसाल के ऊपर, अगर अलमदार दरियाए फुरात से वापस आते हुए भी कटे हुए बाजुओं के साथ लश्कर के हुजूम के अंदर भी अगर नुसरत इमाम के मैदान के अंदर है, वो अलम चाहे इतने फुट बुलंद नबी हो, दुश्मन लरजता है उससे, दुश्मन के वजूद पे लर्जा किस चीज से है कि इस वक्त अलम किसके हाथ के अंदर है। अभी आप देख लें हमारे अलम किन के हाथों में है इस वक्त, इस वक्त इमाम बारगाह के नाम पे इजारादारियां, ट्रस्टों के नाम पे इजारादारियां, इमाम बारगाहों के फंड चलाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम ये बना दिए हमने, तो ये साइन बोर्ड नहीं थे। असल शबी का फलसफा क्या है, सवाल है सबसे, शबी किसको कहते हैं, क्या शबी साइन बोर्ड नहीं है, ऐसे माना के अंदर साइन बोर्ड नहीं है। अगर शबी के अंदर, अगर शबी के जरिए से असल चीज जिसकी शबी बनी है उसकी रूह की तरफ हम मुतवज्जे ना हो, आप बताएं इसकी क्या हैसियत है। सवाल कर रहा हूं सबसे, सबसे सवाल कर रहा हूं, मुझे बताएं, फिर मुझे बताएं कि जो सिफीन के अंदर कुरान मेजों पे लेके खड़े थे, लिखा हुआ कुरान था, कुरान था, कुरान, कुरानी आयतें, इस कुरान में हिदायत थी? हाँ, ये जो नेजों पे उठा हुआ हक के महाज के मुकाबले में कुरान है, इन आयतों से नूर टपक रहा है, ये जो कुरान इस वक्त बुलंद है नेजों के ऊपर, ये हिदायत का बाइस है? हमने इसका मतलब है सिफीन को समझा ही नहीं है, हमने समझा शायद इमाम अली और जो है मुआविया के दरमियान खाली मसला है, और हम यहाँ पे आके जो है चंद ऐसा साथी जुमले हुब्बो बुग्ज में कह दें मसला हल हो गया है, तो मसला हल हो गया है। इतनी आसानी से हल होता तो इतनी बड़ी उम्मत इम्तिहान में कैसे मुब्तला होती। हमने आके वाकया आज, अगर हमने आशूरा के इस पोटेंशियल को समझा होता, इमाम की सफाराई को समझा होता, देखिए इमाम कैसे कर रहे हैं, छाननी लगाई है इमाम ने ये जुमला क्या कि फलियरहल माना। हाँ भाई, जिसकी रगों के अंदर दीन का खून दौड़ रहा है, जो अल्लाह की उबूदियत की बात कर रहा है, उठो। इमाम तो बिठाता नहीं है, इमाम बिठाता नहीं है, इमाम लोरियां तो नहीं देता, इमाम उठाता है। इमाम हमेशा इंसानी वजूद के अंदर खून को गर्म रखता है, इमाम खून को ठंडा नहीं होने देता। तहजीबी दीन है जो इंसान के खून को गर्म रखता है, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ता लंबा है, रास्ता पता है कहां तक लंबा है। कुरान कह रहा है कि जितने भी अंबिया को अल्लाह ने भेजा, और बिलखसूस रसूल अल्लाह के बारे में फरमाया कि ये जो वल्लजी अरसल रसूल बिल हुदा व दीन अल हक, और इसके बाद आप देखें बाज आयतों के अंदर क्या है ये इस्तिलाह कुरान का, ये जुमला देखें यहां पर क्या इस्तेमाल हुई, ले यकूमन नासु बिल किस्त, अब अल्लाह की हाकिमियत के लिए सब इंसान खड़े हो जाए। सवाल आया, ये कंडीशन है इस वक्त, इतने अरब आबादी, इसमें से कितने लोग हैं जो इस वक्त इस फेज के ऊपर हैं, इस नक्शे के तहत हैं। कुरान कह रहा है जहूर की तरफ जो जाना है, जहूर में होना क्या है, लियकूम अन्नास बिल किस्त, यहां इस्तेमाल नहीं हुआ कलमा कि बरसगीर के मोमिन इस जगह पे पहुंच जाएं, बरसगीर के मुसलमान इस पे पहुंच जाएं, मुस्लिम ममालिक के मुसलमान मसलन जो है इस तरह हो जाएं। कुरान कह रहा है अन्नास, यकूम अन्नास बिल किस्त, कि इंसान जो रूए जमीन पे बसते हैं ये इंसान हक के कयाम के लिए खड़े हो जाएं, किस्त तो अदल के कयाम के लिए खड़े हो जाएं। खूब सवाल, ये कैसे होगा? इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास जो दीन ने सिलेबस दिया है, उस सिलेबस का एक अहम चैप्टर और बाब आशूरा है। अब आशूरा इस पहलू से हम देखें, आशूरा के अंदर यहां पर जो सफाराई है उसी हक को बातिल के पहलू से अगर हम देखें, तो हमारे सामने दो बड़े अहम पहलू हैं जिनको समझने की जरूरत है। एक, उसके अंदर शजरा खबीसा है बनी उमैया, जिसके हाथ में इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसके हाथ में बाजार और मार्केट की नब्ज है और इकोनॉमी का सिस्टम है, जिसके हाथ में सिक्योरिटी के सारी चीजें हैं, जिसके हाथ में तालीम के नाम पर मस्जिदों में क्या हो, मिंबर के ऊपर क्या हो, اس کو کنٹرول اس نے کرنا ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یزیدیت کو یزید جیسے شرابی انسان میں نہ محدود کریں ہم, اور آ کے یہاں پہ اپنے بغض کے مطابق ایک حب و بغض کے میدان کے اندر مثلا دو نعرے لگا کے ہم چھٹی کر کے چلے جائیں. مسئلہ پوری اسٹیبلشمنٹ ہے, مسئلہ پوری گورننس ہے, پورا گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے. مجھے آپ بتائیں کتنا ہم نے اس پہ کام کیا ہے کہ بھائی سقیفہ کے نتیجے میں کون سا تعلیمی نظام مسلم معاشرے کو پڑھایا گیا کہ جس کے اندر ویلیوز چینج کے مرحلے میں کام یہاں تک پہنچتا ہے کہ اب یزید امیر المومنین ہے, یکدم نہیں ہوا. کون سا اقتصادی سلسلہ سقیفے کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں شروع ہوتا ہے کہ یہ لشکر جو حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑا ہے یہ بظاہر دیندار ہے, لیکن حسین ابن علی فرما رہے ہیں تمہارے شکم حرام سے بھر چکے ہیں جس کی وجہ سے آج تم پہ حق اثر نہیں کر رہا. بے دین لوگ نہیں کھڑے حسین ابن علی کے سامنے. دیکھیں کربلا کے اندر حسین ابن علی کے مقابلے میں لوگ مسیحی اور یہودی وہاں سے اٹھ کے نہیں آئے. یہاں پر درد سمجھ رہے ہیں, درد کس سطح کا ہے. روم سے مسیحی اور یہودی ان علاقوں سے اٹھ کے نہیں آئے, خود یہ مسلم اٹھ کے آئے یہاں تک. کون سا تعلیمی نظام, کیسی تعلیمات, کون سی ویلیوز کا سسٹم یہاں پر ایجوکیشن کے نام پہ دیا گیا کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ویلیو ڈیویلیو ہو رہی ہے, ڈیویلیو ویلیو میں تبدیل ہو رہی ہے. کیا ہوا, کیسے ہوا؟ یہی وہ تاریخ کی عبرت ہے بقول رہبر معظم کے, کہ غور کریں ہم, دیکھیں اس پہلو پہ کہ کس طرح سے یہ کوفہ جو ایک رسول اللہ کے رحلت کے 50 سال ابھی نہیں گزرتے پورے, اور اس عرصے کے اندر اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ فرزند رسول کو قتل کرنا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ آواز دبانی ہے. یہ کیسے ہوا؟ ابھی دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن کا اثر کہاں ہوتا ہے. ایجوکیشن کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں آپ, تعلیم کا اصلی ترین کام سب سے پہلے انسان کی جو زاویہ دید ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے, دیکھنے کی نگاہ, دیکھنے کی نگاہ ڈیزائن کرنا. کیا ہوا سقیفہ کے بعد کربلا سے پہلے کہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ اس حد تک یہ معاشرے کے افراد جو کل احد و بدر کی جنگوں میں ان میں سے بعض اگر خود نہیں تھے تو ان کی اولادیں ہیں, اب آگے آغازادے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ کل تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ ایک جگہ پہ زخمی احد و بدر میں سے کسی ایک جنگ, میرے اب ذہن میں نہیں ہے کون سی جنگ تھی, کہ جہاں پر بعض اصحاب زخمی حالت کے اندر ہے, اور آپ کو پتہ ہے جب انسان زخمی حالت کے اندر ہوتا ہے اور مسلسل خون رس رہا ہوتا ہے, اس حالت میں شدید پیاس لگتی ہے انسان کو, اس حالت میں پانی کی کچھ بوندیں میسر آتی ہیں, سب کے ہونٹ خشک ہیں, شدت پیاس ہے, لیکن ان پانی کی کچھ بوندوں کو بھی ایک صحابی کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے دوسرے کو دو, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے اس کو دو, یہ پیاس ہے. جو اس سطح کی فداکاریاں دیکھ چکے ہیں. ہاں کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت حب دنیا کی اس قدر اثارت کے اندر ہیں کہ ان تعلقات سے اپنی تعلق کی جو ناف ہے وہ نہیں کاٹ پا رہے. کیا ہوتا ہے؟ رہبر معظم فرماتے ہیں آج یہ لمحہ فکری ہے. اصل دیکھیں مجلسیں کس لیے ہیں, نوحے کس لیے ہیں, عزاداری کس لیے ہے, کلام کس لیے ہے, عقیدت کا اظہار کس لیے ہے, یہ سارے کس لیے چیزیں جو ابھی ہم نے فارمیٹس رکھے ہوئے ہیں انہی کاموں کے لیے, کس لیے ہے؟ یہی تو سمجھانا ہے انہی مجلسوں کے اندر کہ بھائی 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے انسان, آؤ نا ذرا سوچو اس چیز کے اوپر. کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرہ رسول کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہے, جس نے امیر المومنین کی حکومت کے عدالت کے مرکز کو اس جگہ پہ دیکھا ہے. امیر المومنین کی حکومت کا مرکز کیا تھا؟ کیپیٹل. دارالخلافہ کیا تھا؟ کوفہ. ان 4 سال اور 9 مہینے یا اس 5 سال کے عرصے کے اندر امیر المومنین کے نظام عدل کو دیکھ چکا تھا. امام حسین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کو یہ معاشرہ نہیں جانتا. یہاں ایک سوال کروں سب سے, کیا ہوتا ہے کہ انسان حقائق کو جاننے کے باوجود حقیقت کے رستے میں اقدام نہیں کر سکتا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, یہ ہم سب کے لیے. کیوں ایسا ہوتا ہے ایک معاشرے کے اندر کہ انسان کو سب حقیقتیں پتہ ہیں, نہ فقط معلوم ہے آنکھوں سے دیکھ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی نصرت نہیں کر سکتا. اس درد کو سمجھ رہے ہیں؟ کیوں کہا گیا تاریخ کے اندر کہ حسین ابن علی کا نام زندہ رکھو؟ کیوں روایات کے اندر حسین کو بعنوان چوٹی متعارف کروانے کی ضرورت ہے؟ کیوں آج اربعین کی اس کمپین کی ضرورت ہے؟ کیوں آج اربعین کی اس مہم اور اس تحریک کی ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کا ایک منظر ہمارے سامنے یہ شجرہ خبیصہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے. میں نے عرض کیا ہے ایک سوسائٹی کا انفراسٹرکچر, اس کے اندر آپ سیکیورٹی کا سسٹم کہیں, آپ ایجوکیشن کا سسٹم کہیں, آپ پولیٹیکل سسٹم کہیں, اکانومی سے متعلق چیزیں کہیں, سوشل روابط کہیں, آپ جتنی بھی چیزیں کہیں, یزیدیت ایک پورا پیک ہے, ایک پورا سسٹم ہے اپنے زمانے کے اندر اس نظام باطل کا. لہذا جب واقعہ کربلا, واقعہ عاشورہ کو ہم نے سمجھنا ہے تو اس پورے مسئلے کو اس نگاہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں, اور خوب یہ یہاں تک نہیں ہے, اس نے عصر ظہور تک جانا ہے. یہ شجرہ خبیصہ مختلف نسل در نسل اس میں سے افراد نے آنا ہے, جس کی ایک مثال آج ہمارے زمانے کے اندر داعش ہے. ایک مثال داعش ہے جس کو آپ آگے تک جائیں اور جوں جوں ظہور کے قریب ہوتے جائیں گے آپ دیکھیں یہ لشکر کھڑا ہونے ہیں امام کے مقابلے میں. یہ کوئی نظام کفر سے نکل کے تو نہیں آنا. کبھی ہم نے ویسے بیٹھ کے غور کیا ہے, یہ جو میں نے سوال شروع میں اٹھایا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام کے ظہور کے بعد جو سب سے پہلی جنگیں نہایت طاقت فرسا جنگیں جہاں پہ سنت محوزت ایک بڑے پیمانے پہ تکرار ہونی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید امام نے نظام کفر کے ساتھ جا کے لڑنا ہے. اب ہمیں یہ لگتا ہے دشمن کیا کرتا ہے, غور کریں دشمن کی خباستوں میں سے ایک خباست یہ ہے کہ دشمن نے ہمیشہ تاریخ کے اندر حق کے محاذ کو داخلی مسائل میں الجھایا ہے. اب انبیاء کے آغاز سے شروع کریں اور اب آ جائیں کم از کم اب کے زمانے تک, کم از کم اب کے زمانے تک ہمیشہ حق کے محاذ کو داخلی مسائل میں الجھایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی انسان گھر کے مسائل میں الجھ کے رہ جائے, محلے کے مسئلے حل کرنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے, شہر کے مسئلے حل کرنا آسان نہیں ہوتا اگر کوئی انسان گھر کے مسئلوں میں الجھ کے رہ جائے. بس ایک طرف ہمارے پاس یہ ہے, دوسری طرف ہمارے پاس وہ اسلام کے نام پہ معاشرہ ہے جس کا ایک واضح نمونہ ہمارے سامنے یہ کوفے کا معاشرہ ہے. کہ آپ دیکھیں جو رسول اللہ کی رحلت سے 50 سال کے فاصلے پہ ہے, ادھر امیر المومنین کے 5 سالوں کو دیکھ چکا ہے, ادھر امام حسین کو دیکھ چکا ہے, ادھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو خدمت ہے اس کوفہ کے اندر, اسی کوفے کے معاشرے کے اندر خواتین کے حوالے سے اس کو دیکھ چکا ہے. یہ سارے کچھ کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ یہ نہایت اہم سوال ہے. اگر ہمیں آج کی نشست میں یہ ایک پہلو اگر سمجھ آ جائے تو روح عاشورہ کے ہم کافی نزدیک ہو جائیں گے کہ بھائی کیا ہوتا ہے. دینی سب کچھ مراسم چل رہی ہیں لیکن نصرت حق کے لیے جب نصرت کا وقت آتا ہے, یہ عبادتوں کے لیے تیار ہیں, یہ خمس کے لیے تیار ہیں, یہ زکات دینے کے لیے تیار ہیں, یہ حج کے لیے تیار ہیں, یہ صوم و صلات صدقات سب کچھ کے لیے تیار ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کی جو روح ہے یعنی امام, وہ حقیقت واحد کہ جس سے ان تمام حقیقتوں نے نہ فقط متصل ہونا ہے بلکہ اس حقیقت کے میزان پہ انہوں نے پرکھا جانا ہے کہ یہ عبادتیں کس طرف ہو رہی ہیں, یہ صدقے کس طرف جا رہے ہیں, یہ نظام مالیات کدھر جا رہا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اتفاقاً یہ جو احیاء امر کے لیے, احیاء امر اہل بیت کے, جس کی طرف فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان انسانوں کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں, اس امر سے مراد یہ ہے. مجلسیں اس کے لیے ہیں, مجلسوں کے اندر جتنا فارمیٹ ہے آپ کا, اس کے اندر آپ مدہ سرائی کرتے ہیں, اس کے اندر آپ منقبت پڑھتے ہیں, شعر پڑھتے ہیں, نثر کی زبان میں کچھ بیان کرتے ہیں, نوحہ پڑھتے ہیں. نوحوں کا متن کیا ہونا چاہیے؟ نوحوں کے اندر کیا ہو, کیا بیان ہو نوحوں کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے ایک طرح کی عزاداری ایسی ہے جس کے لیے بنی امیہ کی اسٹیبلشمنٹ خود موقع دیتی ہے. ایک طرح کا اسلام ایسا ہے جس کی ترویج کے لیے بنی امیہ کی اسٹیبلشمنٹ خود موقع فراہم کرتی ہے. میرا سب سے سوال ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ معاویہ کے زمانے کے اندر شام کے اندر اسلامی کام نہیں چل رہے تھے؟ نہیں چل رہے تھے، جمعہ نہیں ہوتا تھا، جمعے کے خطبے نہیں ہوتے تھے، نمازیں نہیں ہوتی تھیں، نہیں ہوتی تھیں، نہیں ہو رہی تھی، سب کام ہو رہے تھے. لیکن ایک ریڈ لائن تھی، غور کریں، ایک ریڈ لائن تھی، اور وہ ریڈ لائن کا نام کیا ہے کہ کبھی بھی حاکمیت الہی کی نسبت یہاں کچھ نہ ہونے پائے، حاکمیت الہی کی نسبت یہاں کچھ نہ ہونے پائے، کہیں سے بھی بو نہ آئے الہی نمائندے کے نقشے کی. جب انسان دین کی عبادتوں، دین کے احکام، دین کے اعتقادات، ان تمام کو ایک واحد حقیقت امام سے متصل نہ کر پائے، ایسی عبادتوں سے بنی امیہ کی ایڈمنسٹریشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے. برطانیہ جب مختلف ملکوں کو اپنا مستعمرہ بنا رہا تھا تو عراق کے اندر جب برطانیہ کا نمائندہ وہاں پر جاتا ہے تو اس نے آس پاس سے نا آوازیں اٹھتی سنی، پہلی بار اس کے کانوں پہ ایسی آوازیں پڑی، تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. تو مترجم نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ، اس کو سارا سمجھایا یہ مسلمان ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ جو ہے ان کی عبادت ہوتی ہیں، عبادتوں کے اندر نماز میں یہ جو ہے ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں. تو اس نے کہا دیکھو مجھے لمبی سٹوری نہ سناؤ، شاید تمہارے پاس اتنا بیکار وقت ہو کہ تم اتنی ڈیٹیلیں بتاؤ اور اس پہ اتنا وقت صرف کرو، مجھے ٹو دا پوائنٹ یہ بتاؤ کہ یہ آواز جو ابھی آ رہی ہے، یہ جو اس کا متن ہے اور جو یہ دے رہے ہیں اذان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے سلطنت برطانیہ کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں کسی سے غرض نہیں ہے، یہ بڑے بے ضرر قسم کے دیندار ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر مسئلہ نہیں ہے، عراق کے اندر جہاں جہاں پہ جتنے لاؤڈ سپیکر چاہیے ہوں گے ہم دیں گے. ہاں، عمارتیں مسجدوں کی بلند کرنی ہے، مسجدوں کی کنسٹرکشن کرنی ہے، مینار، اس مسجد کا مینار دوسری مسجد کے مینار سے زیادہ اونچا ہونا چاہیے، ہم پیسے دیں گے، مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ آ جائیں انہی مسائل کو عزاداری کے اندر دیکھیں آپ. ہاں، کون سی عزاداری خطرہ ہے؟ کون سی عزاداری؟ ایک طرح کی دینداری کے لیے تو دشمن خود رستہ ہموار کر کے دیتا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہم عزاداری اور دینداری کے نام پہ بہت کچھ کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہیں اور ماشاءاللہ خوش بھی ہیں، الحمدللہ آج ہم نے اتنی جگہ شرکت کی، آج الحمدللہ ہم نے یہ کیا، آج الحمدللہ ہم ادھر بھی شامل ہوئے، آیا اتنی تعداد میں شامل ہونا اور اتنی جگہوں پہ جانا یہ معیار قرار پائے گا کل؟ کربلا در واقعہ عاشورا کہ جس کے بیان کے لیے، جس کی جہادت، جس کے جہاد تبیین کے لیے ایک فارمیٹ ہمارے پاس آج مجلس ہے. مجلس کیا ہے؟ اور کریں، مجلس کیا ہے کہ جس کے ذیل میں ہمارے پاس پھر وہاں پہ عقیدت کا اظہار ہے، وہاں پہ نوح ہے، منقبت ہے، مدہ سرائی ہے، یہ جو مختلف چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کی ہوئی ہیں، مجلس کیا ہے؟ اور کریں، مجلس کیا ہے؟ مجلس جہاد تبیین ہے، حقیقتوں کا ایسا بیان جس کے نتیجے میں دشمن کے مورچے ٹارگٹ ہو رہے ہیں. آج ایسے ہے، آپ دیکھ لیں ایسی مجلسوں کا انعقاد کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو دشمن اس وقت نہیں سکون سے بیٹھا تھا وہ آج سکون سے بیٹھا ہے، وہ اس کو چلنے دے گا، اس کو ترویج ہونے دے گا، اس کی طرف آنے دے گا آسانی سے. دیکھیں، سقیفہ در حقیقت ایسی دینداری ہے جس کے اندر دینداری کا ذائقہ تبدیل کر دیا گیا، جہاں پہ دینداری کا ٹریک تبدیل ہوا ہے. ظاہر ہے جب ٹریک تبدیل ہوا تو اس ٹریک کے نتیجے میں ذائقہ بھی تبدیل ہو گیا. یہ ذائقہ اتنا تبدیل ہوا دینداری کا کہ اب یہی دیندار ہے لیکن خون حسین کے پیاسے، خون حسین کے پیاسے. کل یہ نہ سمجھیں کہ کل جب امام زمانہ آ جائیں گے اور اس کے بعد جب امام زمانہ آنے کے بعد جب ظاہر ہے پیکار امام کی جو علل اعلان فزیکل پیکار جو شروع ہونی ہے تو اس ٹائم پہ ہم یہ سمجھیں کہ بڑا واضح کام ہے اور فقط امام کے خون کے پیاسے جو ہے وہ یہودی ہوں گے، وہ بھی صہیونی یہودی. کس نے کہا ہے فقط وہ پیاسے ہوں گے؟ مگر آپ نہیں دیکھ رہے واقعہ کربلا کے اندر کہ یہاں پر روم سے اٹھ کے نہیں آیا کوئی خون کا پیاسا، اس وقت کے ایران سے اٹھ کے نہیں آیا کوئی خون کا پیاسا، خود اسی اسلام کے اندر سے ہیں، اور وہ بھی وہ ہیں جو نہایت متدین لوگ ہیں. اور کریں، حسین ابن علی کے سامنے جو لشکر کھڑا ہے اس کی پہلی صفوں میں کون کھڑے ہیں؟ بے دین، یعنی اسلام کے نام پہ لیکن بے دین، نہ نہایت معتدل قسم کے چہرے، نہایت ایسے چہرے کہ جن کی ایک ویلیو ہے، جن کی ایک حیثیت ہے. آپ دیکھ لیں شمر کی کیا سماجی حیثیت تھی تاریخ کے اندر. ہم ایسے گزرنا چاہیں، ہم جو بھی ایسے نام لیتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہنوں پہ لان تان اور ایسے چار کلمے آ کے ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اتنی سادہ ہے ذمہ داریاں ادا ہونا، اتنا آسان ہے. شمر کس طرح کا دیندار ہے؟ شمر دیندار ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیں آپ. وہ جو مصائب میں بھی آپ سنتے ہیں کہ شہید کرنے کے بعد، دیکھیں عمر سعد کو دیکھیں آپ، یہ بے دین لوگ ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ خود ایک دینداری ہے. یہ در حقیقت سقیفہ، غور کریں سقیفہ کے دین، سقیفہ کی دینداری کا آؤٹ پٹ کربلا کے اندر عمر سعد اور شمر ہے. عمر سعد اور شمر ایک دینداری کا آؤٹ پٹ ہے. لہذا امام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ حسینی تحریک جو عاشورہ کے اندر اس حق و باطل کی محاذرائی کا جو میدان ہے، یہاں پر امام چند اہم کام انجام دیتے ہیں. دیکھیں فطرتوں کو خطاب کیا امام نے، پوری الہی تحریک جو انبیائی مرنے میں ہو یا آئمہ اور اوسیا کے مرنے میں ہو یا اس کے بعد ان کے زعما کے مرنے کے اندر ہو، اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الہی تحریک انسانی عقل اور فطرت کے ساتھ سازگار ہے. آج آپ کو دلیل سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ہر سال پچھلے سال کی نسبت لوگ اربعین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لوگ حسین ابن علی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. نہ فقط وہ لوگ کہ جو بالآخر شیعہ ہیں، بالآخر امام حسین کے ساتھ کوئی ان کی ایک ظاہری وابستگی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں بالخصوص یہاں پہ جو برادران خاران وہ ہیں کہ جو اس وقت پاکستان اور ہند کے علاوہ دیگر ممالک سے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کیسے کیسے لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں. انہی ملکوں کے اندر غور کریں، انہی ملکوں کے اندر جب کمپین شروع کی جاتی ہے امام حسین کے پہچنوانے کی، ہو از حسین، اور اس کے لیے جو چھوٹا سا اہتمام مختلف جگہ پہ کیا جاتا ہے، اب ان لوگوں سے پوچھیں جب واقعاً وہاں سے کسی ایسے انسان کا گزر ہوتا ہے جس کی فطرت کسی حد تک پاک ہوتی ہے، اب اتنی گرد و غبار نہیں پڑی ہوتی، عقل پہ اتنے پردے نہیں پڑے ہوتے، آپ دیکھیں لوگ کیسے متوجہ ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اسی اربعین کے اسی مومنانہ کاروان کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ان افراد کا ہے جو شیعہ نہیں ہیں، جو حتی مسلمان نہیں ہیں، ادیان الہی مسیحیت اور یہودیت میں سے بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسی آتی ہے جو بظاہر کسی بھی دین کے پابند نہیں ہے، یعنی جو ہم نے تقسیم کی اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، بظاہر کسی تقسیم کے پابند نہیں ہے، کسی دین کے پابند نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حسین ابن علی کا پیغام ان کی فطرت اور ان کی عقل کے ساتھ سازگار ہوتا ہوا محسوس ہوا ہے، اس کو درک کیا اور اس کے بعد اب یہاں آگے، اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ ہے. ابھی سمجھ رہے ہیں اربعین کیا کرنے جا رہی ہے، اربعین کہاں پہ ہے؟ اربعین نیشن بلڈنگ کے حوالے سے حسین ابن علی کے گرد انسانوں کو عقل اور فطرت کی بیداری کے ذریعے سے لا رہی ہے. اربعین اس رجحان کا نام ہے. اسی لیے جو شخص اس عاشورہ کے نتیجے میں حسین ابن علی کی تعلیمات کے جو فطرت اور عقل کے ساتھ سازگار ہیں، جتنا جتنا اس سے آگاہ آشنا ہوتا جائے گا اتنا اتنا اس کے قریب ہوتا جائے گا. اور یہ قربت کس چیز کا باعث بنے گی؟ جیسا کہ روایات کے اندر ہے کہ زیارت امام حسین انسان کو ایسے ہی پاک کر دیتی ہے جیسے سمجھیں کہ یہ ابھی ماں کے بطن سے باہر آئے، ماں کے شکم سے باہر آئے. جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جیسے روایت کا جملہ ہے کہ تساقطت عنہ خطایاہ کیوم ولدته امه، یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، یعنی اس سے خطائیں اس طرح جھڑ جاتی ہیں، گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں، وہ جو اس کے اوپر گرد و غبار ہے اس محاذ حق کی اس نصرت کے حوالے سے، جب حسین ابن علی کے ساتھ اس کی تار جڑتی ہے، یہ کنیکشن جب برقرار ہوتا ہے، اس کنیکشن کے برقرار ہونے کے نتیجے میں اب یہ انسان ایسے ہی طاہر پاک پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے وجود سے باہر آیا ہے. اربعین در حقیقت غور کریں, ہمیں یہاں سے جو ایک اور چیز سمجھ آتی ہے, اربعین اور عاشورہ کے رابطے کو ہم یہاں پہ دیکھیں, اربعین در حقیقت انسانوں کی تطہیر کا ایک پروسیس ہے. اربعین تطہیر کے لیے ہے. انسان کیوں آ رہے ہیں اربعین کی طرف, موج در موج, گروہ در گروہ, پوری دنیا سے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت باوجود اس کے کہ جو ہے ظاہری طور پہ بالخصوص جو پاکستان سے آنے والے بیچارے بائی روڈ زائرین ہیں, کتنی سختیاں ان کے لیے. ابھی تک کئیوں کی اپروول ہیں جو محرم کے درمیانی عرصے سے گئی ہیں, ابھی تک ان کے ویزے نہیں آئے. یا جن کے ویزے آ بھی گئے جو زمینی سفر کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے بائی روڈ رستہ جو ہے وہ حکومت, عراقی حکومت کے جو اس وقت ایک کٹ پتلی حکومت ہے, اس وقت عراق کو عراقی صدر نہیں چلا رہا, پیچھے بیٹھی عالمی وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے جس کو پتا ہے کہ اس وقت اربعین میں کیا ہونے جا رہا ہے. مسئلہ خالی ایرانی پاکستانی نہیں ہے, مسئلہ بائی ایئر آنا اور بائی روڈ آنا نہیں ہے. دیکھیں دشمن کیسے کام کر رہا ہے. دشمن ہمیشہ, یاد رکھیں, کفر ہمیشہ قوانین کے روپ کے اندر آ کے انسانوں کو جکڑتا ہے. اب اسی تحریک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور آپ دیکھنے کتنے سفر ہو گئی ہے. مجھے خود یاد ہے ایران کے اندر جب یعنی تین چار سفر ہو جاتی تھی تو اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کاروانوں کی صورت کے اندر زمینی سرحدوں سے گزرنا شروع ہوتی تھی, اور کتنی تعداد اب تک آ چکی ہوتی تھی. میں خالی آج کی آپ کو بات بتاؤں, خالی آج کی بات, آج میر جاوا بارڈر جو ایران والی طرف ہے, یعنی جب کوئٹہ سے آپ آتے ہیں تفتان, میر جاوا جو بارڈر ہے, آج تقریباً کل انٹری آج کے دن بائی روڈ تقریباً کل انٹری 45 افراد رہی ہے. سفر کی تاریخ دیکھ رہے ہیں آج کتنی ہو گئی ہے, فقط 45 افراد. جو مجھے خود یاد ہے پچھلے سالوں کے اندر, اگر میں 2016 کی بات کروں جب یہ بائی روڈ زائرین کے حوالے سے خدمت کا سلسلہ یہاں شروع ہوا, اس وقت مجھے خود یاد ہے کہ یہ وہ تاریخیں ہوتی تھی کہ جس وقت بارڈر ایریا کے اندر پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی. دیکھیں دشمن نہیں سویا, ہم سو رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں, ہم نہیں متوجہ کہ اربعین میں کیا ہونے جا رہا ہے. دشمن نے کیسا منصوبہ بنایا, ابھی ہم کہاں الجھ جائیں. یعنی اب دشمن کیا کر رہا ہے, ایسا الجھا رہا ہے کہ بجائے اربعین کی صلاحیت اور پوٹینشیل کی طرف توجہ جائے, سارا اسی میں پھنسے رہے. ابھی بارڈر بند ہو گیا, ابھی ویزا نہیں آیا, ابھی اپروول نہیں آئی, ابھی یہ مسئلہ, ابھی وہ مسئلہ. کیسے الجھا دیا ہمیں, کیسے الجھا دیا. لیکن دشمن کا یہ خواب ہے. اللہ نے دین الہی اور اپنے نقشے کے عملی ہونے کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون, کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ کیا ہے, اور ادھر نظام کفر کا ارادہ کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس توحیدی تمدن اور تہذیب کہ جو دن بدن جب آگے کی طرف جا رہا ہے, یہ پہلے سے زیادہ قوی, پہلے سے زیادہ محکم, پہلے سے زیادہ استوار حالت میں جا رہا ہے. شیطان کا یہ منصوبہ ہے کہ اس کو پھونکوں سے بجائے, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتمام تک پہنچانا ہے. اللہ کا وعدہ ہے یہ. لہذا ہمیں اس وقت اس مسئلے کی جو پیچیدگی ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر عاشورہ کا یہ فہم آ جائے, عاشورہ کی نسبت یہ شناخت آ جائے اور معرفت, تو انشاءاللہ اربعین کہ جو اس وقت اتنی بڑی تہذیبی موقع ہے اور ثقافتی موقع ہے, اس کی نسبت بھی ہمارا یہ معاشرہ متوجہ ہوگا, اور انشاءاللہ اس توجہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اس کے اندر رکھی ہیں وہ ہمارے شامل حال ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.